حضرات گرامی، میں پچھلے خطبے سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ عز و جلال کی انسانوں پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے وحی، ہدایت اور رہنمائی کا نزول ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی اپنی انسانی مخلوق کے اوپر بہت بڑی نعمت اور سب سے عظیم احسان وہ دین اسلام کی نعمت ہے، قرآن مجید کی نعمت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے اسلام کی نعمت قرآن کی صورت میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی صورت میں اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجا ہے۔ تو پیغمبر کا بھیجنا اور وحی کا اتارنا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ کی ہدایت کا ہم تک پہنچنا، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت اور بڑا عظیم احسان ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی یہی تھا، ان کا فرض منصبی بھی یہی تھا کہ وہ اللہ عز الجلال کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور وحی کو لوگوں کی طرف پہنچا دیں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں، دعوت دیں اور لوگوں کا عمل اپنا عمل اس کے مطابق بنا لیں۔ یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک نور ہے اللہ عز الجلال کی طرف سے، جس سے مخلوق کے اندر اندھیرے اور ظلمتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ عز الجلال کی روشنی کے علاوہ انسانوں کے پاس اور کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے معاشرے کی ظلمتوں کو اور بگاڑ کو، فساد کو دور کر سکیں سوائے اللہ عز الجلال کی طرف سے نازل کردہ روشنی اور نور، جس کو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان دونوں چیزوں کی حفاظت، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی جائے۔ اللہ عز الجلال نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ اپنے پسندیدہ اور منتخب بندوں کو بنایا ہے۔ قرآن و مجید کی حفاظت بھی اللہ عز الجلال نے بندوں کے ذریعے کروائی، اپنے نیک، متقی اور صالح مخلوق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد میں ائمہ دین محدثین کے ذریعے قرآن و مجید کی حفاظت ہوئی، اور بالکل اسی طرح، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کا عمل، جیسے جیسے آپ نے قرآن کو عملاً لوگوں کے سامنے کر کے پیش کیا ہے، اس کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا، تابعین نے محفوظ کیا اور محدثین اور ائمہ دین نے محفوظ کر کے آج تک یہ ہمیں پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ حکم تو ملے گا کہ نماز کو قائم کرو، دیکھیں نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا، اور یہ سنت ہم تک کس ذریعے سے پہنچی؟ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کو لکھا بھی اور زبانی بھی یاد کیا، جیسا کہ قرآن مجید کو حاصل کیا تھا۔ بعد میں تابعین نے اس سنت کو لکھا بھی اور زبانی بھی یاد کیا. ان کے بعد محدثین امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور دوسرے جو محدثین اور ائمہ دین تھے، انہوں نے بھی ان احادیث اور ان سنتوں کو زبانی بھی یاد کیا اور لکھا بھی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 500,000 حدیث یاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے ہیں کہ 100,000 صحیح حدیث سے میں نے صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر جو 7,000 تکرار کے ساتھ احادیث اکٹھی کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 100,000 مجھے صحیح حدیث یاد تھی، اس سے بھی ان سے بھی جو کڑی شرائط اور معیار کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث تھیں، وہ میں نے صحیح بخاری کی صورت میں اکٹھی کر دی ہیں. میرے بھائیوں، یہ کام کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر ائمہ دین اور محدثین حفاظ اور علماء کرام کے ذریعے آگے پہنچانا، جس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ملاوٹ اور کوئی تغیر اور تبدل نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور یہ اللہ عز و جلال نے اپنے نیک بندوں سے لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، جو تمام مخلوق کے اوپر ایک حجت ہے، جو تمام مخلوق کے لیے روشنی ہے، تو کیا اس کے اندر کوئی پیغمبر اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ اللہ کے حکم کے بغیر ترمیم کر سکتا ہے؟ کیا اسی وحی کے اندر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے ان کو لکھا اور ان کو یاد کیا ہے، ان کے بعد پھر تابعین اور محدثین کرام نے اس کو لکھا اور زبانی یاد کیا ہے، کیا انہوں نے اپنی طرف سے قرآن اور سنت کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ اور ترمیم کی ہے؟ اگر ہم کہیں نا کہ ہاں ہو سکتا ہے کی ہو، تو پھر اللہ عز و جلال کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے، سنت کو ہم نے اتارا ہے، حدیث کو ہم نے اتارا ہے، پیغمبر کو ذکر بنا کر اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جلال نے تو اپنے دین اور وحی کی اس طرح حفاظت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں شہد کے بارے میں یہ کہہ دیا. شہد کا واقعہ بڑا مشہور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام مومنوں کی ماں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس شہد پیا کرتے تھے. تو دوسری کچھ بیویوں نے یہ سوچا کہ آپ وہاں شہد پیتے ہیں اور کافی وقت ادھر لگا آتے ہیں، یہ زیادہ وقت ادھر لگا آتے ہیں، کوئی ایسا ہم آپ کو مشورہ دیں کہ زیادہ وقت ادھر نہ لگائیں. چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس آئیں تو وہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک جنگلی درخت ہے جس سے مکھیاں شہد لیتی ہیں، بیٹھتی ہیں، پھول ہیں اس کے، بیٹھتی ہیں اور وہاں سے وہ شہد لیتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اور کوئی چیز نہیں کھائی, میں نے شہد پیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان مکھیوں نے مغافی درخت سے شہد لیا ہو اور اس کا اثر شہد کے اندر ہو. جب دوسری کے پاس گئے تو اس نے بھی کہا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں نے تو شہد پیا ہے, ممکن ہے کہ ان مکھیوں نے مغافیر درخت سے شہد لیا ہو. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں. اللہ عزوجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی. دیکھیں, کسی چیز کو حلال کہنا اور کسی چیز کو حرام کہنا یہ کس کا اختیار ہے؟ کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عزوجلال کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. حلالہ الخلق والامر, اس نے مخلوق پیدا کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. اس نے کتے اور خنزیر کو حرام قرار دیا, ہم کہتے ہیں حرام ہے. اس نے بکری کو اور مینڈے کو حلال قرار دیا ہے, ہم کہتے ہیں حلال ہے. کسی شخص کا اختیار نہیں ہے. تو اللہ عزوجلال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ دین کے اندر اللہ کی وحی کے اندر تبدیلی کا خطرہ تھا کہ اللہ نے تو شہد کو حلال قرار دیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بتلایا ہے, فیہ شفاء للناس, اور پیغمبر یہ کہہ رہا ہو کہ میں شہد نہیں پیوں. اللہ عزوجلال نے کیا فرمایا, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. کاش کہ یہ آیت اگر ہم غور سے پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ عزوجلال کے حکم میں تبدیلی کا اختیار نہیں. آپ مختار کل نہیں ہیں. اللہ عزوجلال کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ یا ایہا النبی, اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک, تو کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواج, تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے, بیویوں کی رضا چاہتا ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو اپنے اوپر اس کو حرام کر رہا ہے, یہ تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ میرے بھائیو, اس دین کے اندر بدعت, یہ شرک اور کفر کے بعد سب سے بدترین جرم کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو, شرک اور کفر یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے تو وہ بدعت ہے. کیا معنی کہ دین کے نام پہ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا, یہ سب سے بڑا جرم کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس بدعت کی وجہ سے اللہ عزوجلال کے اختیار کو ہاتھ پڑتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو نیکی قرار دے اور کسی چیز کو برائی قرار دے, یہ کسی انسان کا اختیار تو نہیں ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. ہم اپنی معاشرت سے, رسم و رواج سے اور اپنے رہنے سہنے کے طریقے سے کسی چیز کو گناہ اور کسی چیز کو اچھائی نہیں قرار دے سکتے جب تک اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. دین کی حفاظت, کہ یہ دین بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ عزوجلال نے اس کو نازل فرمایا ہے اس امت کے اندر, معاشرے کے اندر موجود رہے, لوگوں پر یہ حجت قائم رہے, اس کا صرف اور صرف یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں میں عام کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو محفوظ کر کے لوگوں کو بتلایا جائے۔ اور بھائیو، یہ بہت بڑا جہاد ہے، قرآن اور سنت کو محفوظ کرنا، اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اس کی دعوت دینی، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ جہاد تو اس کو اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں کہا، مکی آیات کے اندر جب تلوار کا جہاد فرض نہیں تھا، مکی زندگی کے اندر جب تلوار کے ساتھ جہاد فرض نہیں تھا بلکہ حرام تھا، اللہ عز وجل نے مومنوں کو روکا ہوا تھا کہ مکی زندگی میں تم تلوار نہ اٹھاؤ، صبر کرو اور تکلیفیں برداشت کرو۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، لڑائی نہیں کرو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، بڑے بہادر تھے اور بڑے جنگجو تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ قادسیہ کے ہیرو یہی ہیں، ایران کے دارالحکومت کو ملیا میٹ کرنے والے، جو اس دور کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، یہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے دور میں۔ مکی زندگی میں ان کو یہ حکم نہیں تھا، آئے کہنے لگے جی اب تو انتہا ہو گئی، میرا خاندان تو بڑا ہے، برادری بڑی ہے، وہ میری حفاظت کرتی ہے، اور کافروں کو جرت نہیں ہے کہ میرے اوپر ظلم کر سکیں، لیکن میں جب بلال جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، صہیب رومی جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، سمیہ اور عمار جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کافر ان کے اوپر کس طرح ظلم کرتے ہیں، تو پھر میرے اختیار میں نہیں رہ جاتا، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں تلوار چلاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کے دن ہیں، آپ صبر کریں، ہاتھوں کو روک لیں۔ ان دنوں میں، جن دنوں میں ہاتھوں کو روکنے کا حکم تھا، پھر بھی اللہ عز وجل نے قرآن مجید کے ساتھ جہاد کبیر کرنے کو فرض قرار دیا تھا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ عز وجل فرماتے ہیں فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے پیغمبر، کافروں کی اطاعت میں ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی اطاعت نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن مجید کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو، ان کو قرآن سناؤ۔ اللہ کی طرف سے جو نور اور روشنی حاصل ہوئی ہے نا، جس کو پھیلانے کے لیے قرآن کی ہدایت اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جس جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے مکی زندگی کے اندر، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو سنائیں، ان کو تبلیغ کریں، یہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی وحی قرآن مجید اور سنت رسول کو محفوظ کر کے، یاد کر کے لوگوں کو آگے پہنچانا، یہ اس دور کا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ عز وجل نے طاقت دی ہو اور میدان کارزار گرم ہو، جہاد اور قتال کے معرکے برپا ہوں، تو مسلمان ان کے اندر بھی شریک ہوں، اپنے مال اور جانیں وہاں بھی قربان کریں، لیکن مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اللہ عز وجل کی وحی قرآن اور سنت کو اس معاشرے کے اندر پھیلائیں، اس روشنی کو لوگوں کے سامنے کریں، تاکہ اس معاشرے کی ظلمتیں اور جہالت اور تاریکی ختم ہو۔ قرآن اور سنت لوگوں کو پہنچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے اور یہ ہر وقت فرض ہے، یہ ہر وقت فرض ہے اور ہر جگہ پہ فرض ہے۔ یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے اس دین کو آگے پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ ذرا غور کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے ان احادیث کا انتخاب کیا جو صحت کے معیار اور شرائط کے اوپر پوری اترتی ہیں، اور ہر عالم یہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتیں ہیں۔ آج ہم نے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلانا ہو تو ہم صحیح بخاری کی احادیث لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے لوگوں کو زکوٰۃ، روزہ اور حج کے مسائل بتلانے ہوں تو صحیح بخاری کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے پہ، جہاد اور قتال پہ ترغیب دینی ہو تو پھر ہم کہاں سے احادیث لے کر لوگوں کو سناتے ہیں؟ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، احادیث کی کتابوں سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک دین کے جتنے کام ہوں گے، دعوت اور تبلیغ کے جتنے کام ہوں گے، جہاد اور قتال کے جتنے کام ہوں گے، اس معاشرے کے اندر جہاں بھی نیکی اور یہ روشنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلے گی، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ قرآن و مجید کی حفاظت یہ بھی صحابہ کرام نے کی ہے، پچھلے خطبے میں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتلائی تھی، اور احادیث کی حفاظت بھی صحابہ کرام اور محدثین نے کی ہے۔ اب ان کا یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ان کو فوت ہوئے صدیوں گزر۔ امام بخاری رحمہ اللہ 256 میں فوت ہوئے تھے، 256 میں امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 240 میں فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب مسند کے نام سے چھوڑی ہے جس کے اندر تقریباً 40,000 احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی دور کے تقریباً امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور دوسرے محدثین اور ائمہ کرام ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک صدییں گزر گئیں، اور بعد میں پتہ نہیں کتنی صدییں اور کتنے سال اور گزریں گے۔ جہاں بھی ہمیں نیکی اور بھلائی کا نور نظر آتا ہے، جہاں بھی دین کے نام سے کوئی بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی جاتی ہے، یہ اتنا صدقہ جاریہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جب تک دین کا یہ کام ہوتا رہے گا، قرآن کو محفوظ کرنے والے اور سنت رسول کو لکھنے والوں کو اجر اور ثواب مسلسل پہنچتا رہے گا۔ یہ عمل بڑا عظیم ہے، دین کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا۔ سب سے بڑا کام دنیا میں یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا تم سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، جو دین کا عالم ہو، قرآن اور سنت کا حافظ، اس کو جاننے والا اور آگے پہنچانے والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے عالم جو لوگوں کو اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے نور لوگوں کو پہنچاتا ہے، اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، حتی الحیتان فی جوف الماء، کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ عزوجل جلال سے بخشش طلب کرتی ہیں، حتی النملۃ فی جحرہا، کہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں بھی اس عالم دین کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے، بڑا عابد ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو یصلی المکتوبہ، فرض نماز پڑھ لیتا ہے، پھر ثم یجلس، پھر لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا اور پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھاتا اور سکھاتا ہے۔ ایک ہی عبادت کیا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور نفل روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ معلم نہیں ہے۔ دوسرا نوافل کا تو اتنا اہتمام نہیں کرتا، فرض نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے شاگردوں میں بیٹھ جاتا ہے، ان کو قرآن سکھاتا ہے، سنت مصطفیٰ سکھاتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہ وحی سکھانے والا، قرآن اور سنت کی لوگوں کو تعلیم دینے والا، یہ ایک عام عابد سے اتنا افضل ہے، اتنا مرتبہ ہے، کا فضلی علی ادناکم، جیسے میرا مرتبہ ہے عام آدمی کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا ہے اس امت کے اندر؟ اس طرح ایک قرآن اور سنت کی تعلیم دینے والے کا مرتبہ ہے۔ ایک جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفضل القمر علی سائر الکواکب لیلۃ البدر، کہ چودھویں رات کا چاند نکلا ہو، ستارے بھی چمک رہے ہوں، جس طرح اس چاند کا مرتبہ اور فضیلت ہے چودھویں رات کو ستاروں کے اوپر، اس طرح ایک عالم دین کی فضیلت اور مرتبہ ہے عام لوگوں کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ فرمان جاری کر کے بتلا دیا کہ معاشرے اور امت کے اندر پیغمبروں کی وراثت کو جاری اور ساری کرنے والے قرآن اور سنت کے عالم اور اس کے معلم اور مبلغ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اقدار بدلے، ہم لوگ کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام سمجھنے کے لیے اس کی دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، دنیاوی منصب کو دیکھتے ہیں، اور شاید اس کے مال اور دولت، مال و زر کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ معیار مومنوں کے معیار نہیں ہیں، قرآن و سنت کے معیار نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا داروں کا معیار ہے۔ کہ آدمی کو دیکھیں کہ اچھی گاڑی ہے اور اچھا مکان ہے، اچھی فیکٹری ہیں، اور کہیں جی ماشاء اللہ، اور یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یہ ایمان کمزوری ہوتی ہے کہ آدمی ایسی چیز کو دیکھ کر جس کو وہ چھوڑ کر چلے جانے والا ہے، اور جو بے وفا چیز ہے اس کو دیکھ کر کسی کا مرتبہ اور مقام سمجھ لینا، یہ جہالت ہے، یہ جہالت، اس آدمی کو علم نہیں۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتی ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ۔ قارون کو ہم نے بڑے دنیا کے خزانے دیے تھے، اتنا مال دیا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک گروہ اٹھاتا تھا، ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا، دو آدمی، چار آدمی اس کی چابیاں، خزانوں کی چابی، خزانے کتنے بڑے ہوں گے اور کیا کیا اس میں ہوگا، کتنے خزانے ہوں گے کہ جن کی چابیاں ایک اور دو آدمی اٹھا نہیں سکتے، پوری جماعت یہ قارون کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا رہی ہے۔ فخریہ لباس میں ایک جلوس کی شکل میں نکلا، اس کی سواریاں بھی ساتھ ہیں، خادم اور نوکر بھی ساتھ ہیں، اور مال اور دولت کا اظہار کرنے کے لیے جلوس کی شکل میں قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے۔ فخرج علی قومہ فی زینت قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ دنیا کا ارادہ کرنے والوں نے کہا، دنیا داروں نے، جن کی نگاہ صرف دنیا کی زینت تک پہنچتی ہے، اس کے آگے جو حقیقت اللہ نے آخرت میں چھپا رکھی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا افسوس، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ آدمی کی کمزوری ہے نا کہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر، اور کئی لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ آدمی کی یہ جو فکر ہے نا اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ اس کے لیے ایک نفسیاتی عذاب ہے کہ آدمی جس اچھی چیز کو دیکھے کہے کہ ہاں ایسی ہونی چاہیے تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک کنال میں رہتا ہے تو وہ جب کسی کا چار کنال کا مکان دیکھتا ہے کہتا ہے مجھے کیا دیا، میرے پاس ہے کیا، اس کو رات نیند نہیں آتی کہ اب میں چار کنال میں مکان کیسے بناؤں۔ اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے اور وہ کسی کی مرسڈیز پہ ہے، بیچارے کو نیند نہیں آتی، اتنا پریشان ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ اب میں یہ گاڑی کیسے حاصل کروں، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ کرنا پڑے گا، فراڈ کرنا پڑے گا۔ نوجوان کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ اتنی دولت کب ملے گی، تو یہ گاڑی ملے چلو ڈاکہ ہی ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک آسان اور بڑا سیدھا سا طریقہ ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے میرے بھائیو، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے بد عملی کا اور دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھپا دینے کا عذاب ہے۔ ایسا آدمی کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، ایسا آدمی کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اس کو چاہیے کہ نیچے والوں کو دیکھ لیں، نیچے والے، اللہ اکبر، کمزور لوگوں کو دیکھے بڑا خوش ہوگا، بڑی اس کو صحیح نیند آئے گی اور کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ چلو میرے پاس گاڑی تو نہیں لیکن اپنے قدموں سے صحیح چل پھر کر میں بس تک پہنچ تو جاتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دوسرے اٹھائے پھرتے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، چلو میرے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل ہے اللہ کا شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پیدل جا رہے ہیں، ان کی جیبیں بھی خالی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، دنیا داروں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے جیسے قارون کو ملی ہے، اور یہ بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن جو لوگ، جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس روشنی تھی اور ان کے پاس حقیقی آنکھیں تھیں، جو دنیا سے آگے کا جہان بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون۔ اہل علم نے کہا، او تمہیں ہلاکت ہو، تمہیں افسوس ہو، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے پاس جو اجر اور ثواب ہے مومنوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ اس سے بہتر ہے۔ اب قارون کہاں ہے، اس کے خزانے کہاں ہیں، اور مومن اور فقیر لوگ، قلاش اور مفلس، جو دنیا سے صرف ایمان اور نیک عمل کی دولت لے کر گئے ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں۔ بڑی وسیع اور لمبی چوڑی اللہ عزوجلال کی جنت، اور یہ دنیا کے مالک اور دنیا کے بادشاہ اللہ حضر جلال فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا واشیا، فرعون اور اس کی پوری قوم رات صبح اور شام کو آگ کے اوپر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو، قرآن اور سنت کا عالم اور اس کا مبلغ اگر وہ مخلص ہے، خود بھی عامل ہے، عالم ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ مرتبہ اور وہ مقام دیں جو صحیح علماء کا ہوتا ہے۔ ایسا اخلاص، ایسی دین کے ساتھ محبت اور تڑپ اور دین کی رغبت اور شوق ویسے رکھیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور تابعین اور دوسرے ائمہ دین کو اس کے اوپر چھوڑا ہے۔ تو دین کا علم یہ حاصل کرنا، اس کو محفوظ کر کے لوگوں کو آگے پہنچانا، میرے بھائیو، یہ اس دور میں کہ جب لوگوں کے سامنے صحیح دین اسلام کی شکل و صورت بھی نہیں ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، جی آپ بتائیں کہ دین ہے کیا، اسلام ہمیں کہاں سے ملتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کچھ عالم کچھ کہتا ہے، کتابوں میں جو لٹریچر ہمیں مارکیٹوں میں مل رہا ہے وہ بھی آدمی کو منتشر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس دور میں کہ جب بدعات اور خرافات دین کا حصہ بن گئی ہیں اور اس معاشرے کے اندر آنکھیں کھولنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہ جہاد کبیر ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ جہاد کبیر کرے، کہ وہ صحیح قرآن اور صحیح سنت کو سیکھے اور لوگوں کو آگے پہنچائے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه